رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وهو ارحم الراحمین، فی موضع العفو والرحمہ، واشد المعاقبین فی الشدۃ والنقما، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ البشیر النذیر السراج المنیر، مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا۔ لسیم قرۃ عین الرسول الزہراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبۃ۔ درود پڑھی محمد والے محمد۔ حضرت محترم، سورہ واقعہ کے تفسیری نکات کے ساتھ آج ہمارا آٹھواں روز ہے۔ خدا بند عالم کی جانب سے توفیق شامل حال ہوئی کہ ہم نے ان ایام میں سورہ مبارکہ واقعہ کی کچھ آیتوں کو مزید گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی۔ فضیلت قرآن کے حوالے سے جو ہر معصوم کی زبانی روزانہ بیان کیا گیا، اس سے آغاز کرتے ہیں آج کا۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ ان القرآن حی لیموت لم یموت، بے شک قرآن ایسا زندہ ہے کہ جسے موت نہیں آئے گی۔ قرآن کو حی کہا گیا، ایک ہے حیات حی جس کو موت نہ آئے، یعنی زوال نہ ہو، یہاں پر موت کا معنی زوال ہے، فنا پذیری نہیں ہے قرآن کے اندر۔ ان القرآن حی لم یموت، یہ ایسا زندہ ہے کہ جسے کبھی زوال نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ وانہ یجری کما یجری اللیل والنہار وکما تجری الشمس والقمر، اور جب تک یہ رات اور دن کا نظام باقی ہے، جب تک سورج اور چاند کا نظام باقی ہے، اس وقت تک یہ قرآن بھی باقی ہے، یعنی آخری دن تک۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک اس قرآن کا جو نظام ہے یہ باقی ہے۔ ان اہل القرآن فی اعلی درجۃ من الآدمیین ما خلا النبیین والمرسلین، اور جو اہل قرآن ہے، قرآن سے مانوس ہے، قرآن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والا ہے، یہ بہشت کے اندر اعلیٰ درجوں کے اندر ہے۔ اعلیٰ، ان اہل القرآن فی اعلیٰ درجات من الآدمیین، انسانوں میں سب سے بلند درجے پر جو فائز ہے وہ اہل قرآن ہے۔ ما خلا النبیین والمرسلین، اس سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ انبیاء اور مرسلین کا ہے، یعنی انبیاء اور مرسلین کے بعد اگر کسی کا مقام خدا کی بارگاہ میں ہے تو وہ ہے جو اہل قرآن ہے۔ ظاہر ہے اہل قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے میں ابھی قرآن لے کے آیا ہوں تو میرے ساتھ قرآن ہے، یہ نہیں ہے۔ اہل قرآن یعنی جو قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، جس کی زندگی میں قرآن عملی طور پر لاگو ہے، جو اپنی زندگی کے اصولوں کو قرآن کے مطابق بناتا ہے، وہ اہل قرآن ہے۔ لہذا اہل قرآن جو ہیں وہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بہترین مقامات اور درجات پر فائز ہیں۔ فلا تستضعفوا اہل القرآن حقوقہم فإن لهم من اللہ لمکانا، پس جو اہل قرآن ہیں تم بھی ان کے حقوق کو، ان کے حق کو ضائع نہ کرو، کیونکہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص مقام ہے، خدا وند عالم ایک خاص نگاہ سے اہل قرآن کو دیکھتا ہے۔ یہ اہمیت اور فضیلت جو ہمارا روز کا معمول ہے کہ ایک معصوم کی زبانی قرآن کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے آیت کی اور آیتوں کی تشریح کی طرف۔ آج ان آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو کل بیان کیا، یعنی معاد میں جو انکار تھا مشرکین کا، اور کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مٹی میں مل گئے اور ہماری ہڈی بھی ختم ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گیا سب کچھ، تو کیسے اٹھایا جائے گا؟ اس کے جواب میں خداوند عالم نے گفتگو شروع کی کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون سے بات شروع کی کہ ہم نے تو تمہیں بنایا ہے اور تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آخری جو مثال خدا نے اس کے ذیل میں بیان کی وہ کون سی تھی؟ وہ آگ کی تھی، کہ جو آگ جسے تم جلاتے ہو، جس سے روزانہ سر و کار تمہارا ہے، اس آگ کے اندر ہی تمہارے سمجھنے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ آگ ہری لکڑی سے بن رہی ہے، ہری لکڑی کی بنیاد پانی ہے، پانی جس کی جان ہو اس کے اندر آگ، یہ دونوں جب ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور ہر موقع پر اس کے مطابق اس سے استفادہ کیا جاتا ہے چیز سے، تو خدا تمہیں اٹھا سکتا ہے۔ لہذا اس آگ کو جو تم دیکھتے ہو، یہ ہم نے بنایا ہے اور ہم نے اس کو تمہارے تذکرے کے لیے اور برتنے کے لیے رکھا، جو کل بیان ہوا۔ بس اپنے رب کی عظمت کو بیان کرو۔ اس سے اگلی آیت آج، فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اب یہ سارا معاد کا تذکرہ گزر گیا، پچھلی آیتوں تک ہو گیا، چونکہ ہم نے بار بار عرض کیا آپ کے سامنے کہ سورہ واقعہ کا جو کور سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ معاد ہے۔ ٹاپک جو ہے وہ معاد ہے، یعنی اس کے اندر جو خدا وند عالم بیان کرنا چاہتا ہے وہ معاد، آخرت، دوبارہ اٹھایا جانا، دوبارہ زندہ کیا جانا، اور اس زندہ کیا جانے کے اندر کیا چیز ہے؟ جزا اور سزا، ساری چیزیں۔ اب یہ چیز بیان کہاں ہوئی ہے، اس چیز کو خدا نے بیان کہاں کیا ہے؟ یہ دلائل خدا دے کر رہا ہے، یہ دلائل خدا وند عالم قرآن کریم میں دے رہا ہے۔ لہذا اب ضرورت ہے اس بات کی کہ خود قرآن کریم کے حوالے سے بھی کچھ نکات بیان کیے جائیں۔ جتنے دلائل دیے کہاں بیان کیے؟ قرآن میں ہوئے۔ اب قرآن کی بھی تھوڑی سی عظمت کو بیان کرنا ضروری ہے۔ معاد سمجھا دی، یہ دلائل دے دیے، کہاں پہ پڑھا انسان نے ان چیزوں کو؟ قرآن میں پڑھا۔ اب اس قرآن کو، یعنی میں جس کتاب میں کوئی چیز پڑھ رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد میرے ان مطالعے پر اعتبار کرنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے، وہ یہ کیا ہے کہ اس کتاب کا رائٹر کون ہے۔ ممکن ہے بعض کتابوں کے اندر باتیں اچھی لکھی ہوئی ہوں لیکن اس کا رائٹر معتبر نہ ہو، ممکن ہے بعض باتوں کو ادھر ادھر سے جمع کر کے کسی لکھنے والے نے لکھ دیا ہو مگر خود محقق نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں بحیثیت ایک عام فرد چاہوں کہ میڈیکل سائنس کے بارے میں کچھ لکھنا چاہوں تو کیا لکھ سکتا ہوں؟ نہیں لکھ سکتا۔ آپ کہیں گے لکھ سکتا ہوں، میرا جواب ہے میں لکھ سکتا ہوں۔ کیوں؟ آج کا دور تو بہت آسان دور ہے، انٹرنیٹ میں جاؤں گا، سرچ کروں گا، مختلف چیزوں کو ادھر سے ادھر نکالوں گا، جس کو آج کی زبان میں کٹ اینڈ پیسٹ کہتے ہیں، ادھر سے کٹ کروں گا، ادھر پیسٹ کر دوں گا، لکھنے کو تو میں بھی لکھ دوں گا، کچھ باتیں جمع تو ہو جائیں گی۔ لیکن ایک عقل مند انسان وہ ہوگا کہ کتاب کو پڑھنے سے پہلے یہ دیکھے گا اس کا رائٹر کون ہے۔ یہ جو میڈیکل کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کا لکھنے والا خود آیا ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، آیا اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اگر اسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے تو اعتبار بڑھ جائے گا، اعتماد بڑھ جائے گا کہ ہاں یہ کتاب صحیح ہے، لکھنے والا صحیح ہے۔ لہٰذا ہم نے جو باتیں کی ہیں ان باتوں کو قرآن میں پڑھا ہے۔ خود قرآن کیسی کتاب ہے، اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے۔ ایک تو سمپل جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، خدا وند عالم کا کلام ہے، وہ بھی تو صحیح ہے، لیکن اس قرآن کی عظمت کو تھوڑا کھول کے بیان کیا جائے تو انسان کا اعتماد مزید بڑھے گا۔ اب اس کو خدا وند عالم بیان کرتا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم۔ چونکہ قرآن کی کریڈیبلٹی کو قائم کرنا ہے، قرآن کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، لہٰذا خداوند عالم ایسا ہی نہیں کرے گا۔ چونکہ قرآن کتاب بڑی ہے، اس بڑی کتاب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے انداز بھی کچھ اور ہوگا، جدا گانا ہوگا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جگہ اور ان کے طلوع و غروب ہونے کی۔ کون قسم کھا رہا ہے؟ خداوند عالم۔ اس سے آگے آئے گا قرآن کا بیان، لیکن اب قسم کھا کر کیا کرتے ہیں ہم؟ اپنی اگر کسی بات کو کسی کے سامنے چاہتے ہیں کہ ہمارا سامنے والا شخص ہماری بات پر اعتماد حاصل کر لے، تو بعض اوقات انسان اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یا سامنے والوں کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اگرچہ قسم ہمارے یہاں پسندیدہ افعال میں سے نہیں ہے کہ انسان بلا وجہ میں قسم کھائے،
بلا وجہ میں قسم نہیں کھانی چاہیے، ضرورت کے تحت قسم کھانے میں حرج بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات چیز کی اہمیت کے پیش نظر جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے تاکہ انسان اس مطلب کو سمجھے، اس پر ایمان اور عقیدہ رکھ کے اس اہمیت کے پیش نظر قسمیں کھائی جاتی ہیں، جیسے قرآن نے کھائی والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے کے اندر۔ تو خدا مند عالم سیدھا سیدھا کہہ دیتا کہ انسان گھاٹے کے اندر ہے، انسان نقصان کے اندر ہے، خدا نے قسم کھائی ہے۔ خود یہی قسم انسان کے ذہن کو متوجہ کرے گی کہ جو پروردگار ہے وہ قسم کھا کے بات کر رہا ہے، اس کا مطلب بات کی اہمیت ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ہے فلا اقسمو بمواقع النجوم، قسم قسم ہے ستاروں کی جگہ اور ان کے محل طلوع غروب کی، وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تم جان سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو خدا کھا رہا ہے، اگر جان سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یعنی ستاروں کو دیکھو کہ ستارے کتنی تعداد میں ہیں، فقط جو ہماری گیلیکسی ہے، فقط جو ہماری کہکشاں ہیں، اس کے اندر 1,000,000,000,000 ستاروں کی تعداد کو بیان کیا گیا ہے، فقط ہماری ایک گیلیکسی ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں، ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ ہم جس یونیورس میں رہتے ہیں یا ایک گیلیکسی نہیں ہے، گیلیکسیز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہکشاں نہیں ہیں، کہکشانیں ہیں۔ اور یہ بھی سائنس بیان کرتی ہے کہ ہم جس ملکی وے کے اندر ہیں، جو اس گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں، یہ چھوٹی ہے، اس سے بڑی بڑی گیلیکسیز موجود ہیں، اس سے بڑی بڑی کہکشائیں موجود ہیں۔ اور ہم جس جگہ رہ رہے ہیں، ہم اپنی ملکی وے کی اس کہکشاں کی ٹپ کے اوپر رہتے ہیں، یعنی دنیا بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے اس کہکشاں کا، اس نظام کا، اور اس سے بڑی بڑی چیزیں آپ دیکھیں گے تو آگے بڑھتی چلی جائیں گی، آپ کو نظر آئیں گی۔ لہٰذا خدا قسم کھا رہا ہے ان ستاروں کی اپنی جگہ پر رہنے کی۔ کیوں قسم کھا رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی قسم ہے؟ اس لیے کہ اگر ستارے اپنی جگہ چھوڑ دیں، اتنی اربوں کی تعداد میں ستارے ہیں، جب اربوں کی تعداد میں چیز ہے، یعنی یہاں پر باہر گاڑیاں ہوتی ہیں، چھوٹی سی گاڑیاں آ جاتی ہیں تو آپس میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، ٹھیک، اربوں کی تعداد میں ستارے موجود ہیں، اگر ان میں کہیں تضاد ہوتا، ٹکراؤ ہوتا، تو یہ نظام تہو بالا ہو چکا ہوتا۔ اربوں کی تعداد میں ستارے موجود ہیں، مدار میں گردش کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہیں آپس میں تضاد اور تضاہم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے پیچھے قدرت موجود ہے، وہ کتنی بڑی طاقت اور قدرت ہے جو اربوں ستاروں کو سنبھالے ہوئے، کہ ستاروں کا نظام آپس میں ٹکراتا نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ستاروں کے نظام میں گردش ہے، سب کچھ ہے، لیکن تضاہم نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا ہے۔ اسی لیے کہا کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم کھائی گئی ہے، اگر تم سمجھو۔ اب یہاں پر بھی علماء نے بیان کیا کہ اگر تم سمجھو گو، اس زمانے کے لوگ تو نہیں سمجھ پائے، آج کے زمانے کا انسان سمجھنے کے قابل ہے، اسی لیے خدا نے کہا اگر تم سمجھ پاؤ، چونکہ اسے معلوم تھا خدا کو کہ ایک زمانے میں آ کر انسان اس قابل بنے گا کہ یہ ستاروں کی پہچان کر پائے گا۔ فلک شناسی، افلاق شناسی، ستارہ شناسی، یعنی ستارہ شناسی اس زمانے میں بھی تھی، لیکن فقط ظاہری ستاروں کی پہچان تھی۔ آج کے دور میں انسان ستاروں کی خصوصیات سے واقف ہے، آج کے دور میں مارس پر اترنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آج کے دور میں سیاروں پر کمن ڈالی جا رہی ہے، سیٹلائٹس بھیجی جا رہی ہیں، اب یہ زمانہ ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں جو سائنسدان بیان کرتے ہیں ستاروں کے حوالے سے، ان کے انکشافات انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں کہ کس طرح گیلیکسیز کام کرتی ہیں، پھر بلیک ہولز کی اپنی کہانی ہے، تو پوری تفصیلات ہیں ساری، اگر جان سکو تو یہ بڑی قسم ہے۔ اب اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد خداوند عالم کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ جو تمہارے سامنے کتاب ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ عرض کیا تھا کہ انسان کسی چیز کی کریڈیبلٹی کو جاننے کے لیے دیکھے گا کہ اس کا آتھر کون ہے، بیان کرنے والا کون ہے، رائٹر کون ہے، اس کا علم آیا اس چیز کو بیان کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، ریلیونس ہے یا نہیں ہے چیزوں کے اندر، وہ جس نے لکھا اور جو بیان کیا گیا اس کا آپس میں تعلق ہے یا نہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو بیان ہوا کس نے بیان کیا ہے؟ خدا نے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے جو کتاب مکنون کے اندر ہے۔ آگے چل کے آیتوں کی تفصیل آئے گی۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو سوائے پاک و پاکیزہ افراد کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ پورا قرآن کا بیان ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ جو قرآن کریم ہے جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے کہ یہ بہت عظیم قسم ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ اس کی خصوصیات ہیں، دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور تنزیل من رب العالمین، یہ کسی ادھر ادھر سے نہیں آئی ہے، نازل شدہ ہے کس کی جانب سے، جو رب العالمین ہے، اس پوری کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے، جو اس پوری کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے، جس کے دست قدرت میں تمام چیزیں ہیں، جو تمام چیزوں کا ایجاد کرنے والا ہے، جو تمام چیزوں کا خلق کرنے والا ہے، اس نے اس قرآن میں جو لکھا ہے وہ حق ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی نے ایجاد کیا ہے، اسی نے بنایا ہے. لہذا جب یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، جو اس کائنات کا رب ہے، اس نے اس قرآن کو نازل کیا، کتاب مکنون سے زمین پر اتارا ہے، تو اس کے اندر پھر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس چیز کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ کسی دنیا کے لکھنے والے آتھر کی رائٹنگ نہیں ہے، اس کی کوشش نہیں ہے کہ جس میں زمانے کے ساتھ ساتھ اس کے افکار تبدیل ہوئے ہوں، اور وہ اپنی 5 سال پہلے کی کتاب کو 5 سال بعد جا کے کچھ تبدیل کرے کہ نہیں 5 سال پہلے میں یہ سوچتا تھا، اب میری سوچ یہ ہو گئی، لہذا میں اس میں ایڈیشن کر رہا ہوں، ایسا نہیں. یہ اس کی جانب سے جو علم رکھتا ہے، علم ازلی و ابدی اس کے پاس ہے. تنزیل من رب العالمین، لہذا اس قرآن کو جب اٹھاؤ تو کیا کرو، بغیر کسی شک کے اس کو پڑھو. آیت اللہ مرحوم رشید ترابی بیان کرتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا، کتاب نہیں ان کی تقریر ہے، یقین کے عنوان سے ان کی جو تقاریر کا مجموعہ ہے، اس میں سجدہ ہے، یقین ہے، شکر ہے، صبر ہے، اس طرح کی کچھ تقاریر ہیں. ان میں جو یقین کے موضوع پر انہوں نے تقریر بیان کی تھی، اس میں انہوں نے یہی نقطہ بیان کیا تھا کہ خداوند عالم انسان کو چاہتا ہے کہ انسان یقین کی حالت میں زندگی گزارے، شک اور شبہات سے باہر نکلے. لیکن شک اور شبہات سے باہر نکلنے کے لیے کوئی ایسا دستور بھی چاہیے کہ جس کے اپنے اندر کوئی شک موجود نہ ہو. اس کے لیے خداوند عالم نے جو قرآن کریم کا تعارف کروایا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں حکمت موجود ہے، قرآن کریم میں علم موجود ہے، قرآن کریم کے اندر قصے موجود ہیں، قرآن کریم کے اندر بہت کچھ موجود ہے، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ ذالک الکتاب ہو، یہ وہ کتاب ہے جس میں قصے موجود ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں داستانیں موجود ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں احکام موجود ہیں. نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کتاب کو جب اٹھانا، یقین کے ساتھ اٹھانا کہ اس کا ایک ایک حرف صحیح اور سچا ہے، اس کتاب کے ساتھ. لہذا یہ وہ کتاب ہے جو تنزیل من رب العالمین، خدا نے قسم کھائی ہے کہ اگر جان سکو تو یہ قسم بہت بڑی ہے کہ یہ کتاب قرآن کریم ہے. انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، نہ تو کسی بشر کا لکھا ہوا ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی تفسیر میں اس کو اس طرح سے لکھا کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بشر کا لکھا ہوا ہے، کوئی بہت ہی پڑھا لکھا انسان ہے جس سے محمد کا تعلق ہے، اور وہ جا کر وہاں سے چیزیں لے کر آتے ہیں. یا بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں، شیاطین کی جانب سے یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں. بعض کا کہنا یہ تھا کہ یہ اجنہ کی طرف سے آتا ہے، جنات اس کو مرتب دیتے ہیں، مختلف بہانے تھے. خدا مند عالم بیان کر رہا ہے کہ قرآن ان کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے کہ جو نہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے، نہ شیاطین کی طرف سے، نہ کہاوت ہے، نہ داستان ہے. اس کے بعد لفظ کریم پر بھی تھوڑی توجہ ہے، یہ لفظ کریم ہے، قرآن کریم ہے. قرآن کریم کس کی جانب سے ہے؟ جو خود اکرم ہے. پہلی آیت کیا آئی ہے؟ اقرا. آگے کیا ہے؟ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، خلق الانسان من علق. یہ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے، اقرا وربک الاکرم، پڑھو کس کے نام سے؟ جو تمہارا رب ہے، جو اکرم ہے، یعنی کریم سے بلند درجہ اکرم کا ہے. اکرم سپرلیٹیو ڈگری ہے، جیسے کبیر اکبر، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کبیر نہیں کہتے. کبیر کا مطلب بڑا ہے، صغیر کے مقابلے میں بڑا کبیر، لیکن اس کبیر کے مقابلے میں بھی بڑا ہوتا ہے، اس کو اکبر کہتے ہیں. اکبر سے اوپر کچھ نہیں ہوتا، سپرلیٹیو ڈگری ہے. اکبر، افضل، اشرف، شریف، اس کے مقابلے میں اشرف. شریف ہیں، ممکن ہے بہت سارے ہوں، اشرف. اور سادہ کر کے بیان کر دوں، عالم، شرائط تقلید کے اندر کیا چیز ہے؟ عالم ہونا. مجتہد جس کی تقلید کرنی ہے، اس میں ایک شرط یہ کہ عالم ہو، لیکن عالم شرط نہیں ہے، عالم سے اوپر کی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ عالم ہونا چاہیے. عالم سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہ ہو، اس کی تقلید واجب ہے. توجہ رکھیے گا. خداوند عالم نے کہا انہ القرآن کریم، یہ کریم ہے، کس کی طرف سے نازل ہوا؟ اقرأ وربک الاکرم، وہ اکرم ذات، اس نے اس قرآن کو کریم بنا کر بھیجا ہے. آئی کیسے ہے یہ کتاب، یہ کتاب نازل کیسے ہوئی؟ بعیدی سفرہ کرام برارا، سورہ عبس کے اندر ہے. یہ نیک فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئی ہے کہ جو مکرم تھے، نیکیاں کرنے والے تھے. جس پر نازل ہوئی وہ کون ہے؟ وہ رسول کریم ہے. توجہ رکھیے گا، اکرم کی جانب سے، خداوند عالم کریم کی جانب سے نازل ہوئی، اہل کرامت فرشتے اس کو لے کر آئے، رسول کریم پر نازل ہوئی، خود کریم ہے. کریم کے اندر ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے یہ لفظ ظاہراً یہاں پہ استعمال ہوا. آیت اللہ جوادی عاملی نے اس آیت کے ذیل میں اس چیز کو بیان کیا، کریم وہ ہوتا ہے کہ جس کے دروازے سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کریم وہ ہوتا ہے. مثلا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اسی خاندان سے ہیں، اسی گھرانے سے ہیں کہ جو اہل کرامت ہے. خداوند عالم نے اس گھرانے کو اہل کرامت بنایا ہے، ایک کریم گھرانہ ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سائل آیا، دروازے پر آیا، ایک شخص آیا مسجد میں، آیا اس نے لوگوں سے مانگا، کسی نے کچھ نہیں دیا، مسجد سے مایوس جانے لگا. سلمان نے کہا آؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، ایک دروازے پر چلتے ہیں کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. سلمان اپنے ساتھ جناب سیدہ کے دروازے پر گئے، دق الباب کیا، جناب سیدہ نے پوچھا کون ہے، سلمان نے اپنا تعارف کروایا، اس کے بعد کہا آنے کی وجہ، کہا ایک سائل تھا، فقیر تھا، مسجد میں سوال کر رہا تھا، کوئی دینے والا نہیں تھا، مایوس ہو رہا تھا، میں آپ کے دروازے پہ لے آیا. جناب سیدہ نے کیا کیا؟ جناب سیدہ نے کہا کہ سلمان، ابھی اس گھر میں بھی کوئی ایسی شے نہیں تھی کہ جو اس کو دی جا سکے، لیکن ٹھہرو. تھوڑی دیر بعد جناب سیدہ آئیں، انہوں نے اپنی چادر سلمان کے حوالے کی، کہا سلمان یہ چادر ہے جسے پہن کے میں خدا کی عبادت کرتی ہوں، سلمان یہ چادر کسی کے یہاں گروی رکھ دو اور اس سے کچھ مال لے کر، یا جو بھی اس شخص کی ضرورت ہے وہ لے کر اس کی ضرورت کو پورا کر دو. یہ کریم گھرانہ ہے کہ جن کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جائے گا. بس یہیں پہ ایک نقطہ توسل کے لیے کہہ دوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر جب آ کر مانگیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ ان کے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، ان کے یہاں سے خالی ہاتھ نہیں گیا. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں خوبصورت چیز جو موجود ہے وہ یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس حر آئے ہیں، حر کس حالت میں آئے ہیں، کس حالت سے مراد، یعنی یہ خطا کر کے پھر توبہ کر کے آئے ہیں، اور جو یہ کربلا کا محاصرہ ہے، امام حسین کا محاصرہ ہے، اس کے اندر حر کا ایک کردار ہے، حر ایسی حالت میں آئے ہیں. لیکن جب آئے ہیں تو امام کا ایک جملہ ہے، امام کہتے ہیں حر تم اس حالت میں حسین کے مہمان بن کے آئے ہو کہ حسین تمہیں پانی بھی پیش نہیں کر سکتا. کریم شخص کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کا کوئی مہمان آئے اور اس کی پذیرائی نہ کر سکے، اس کو کچھ دے نہ سکے. یہ اہل کرامت کو پسند نہیں آتا. امام حسین کو ایک طرح سے افسوس ہے اس چیز کا کہ اور اس عالم میں آئے ہوئے حسین تمہاری پذیرائی نہیں کر سکتے. لہذا قرآن کریم ہے. کریم سے مراد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جس کے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا وہ کریم ہوتا ہے. انہ لقرآن کریم، اسی لیے قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر پڑھنے والا اپنی ضرورت کے مطابق قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن اس کا جواب دیتا ہے. مثال کے طور پہ جن لوگوں کا شوق اور شغف فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، جو لغت کی باریکیوں کو تلاش کرنے کے عادی ہوتے ہیں، جو اچھے کلام کی تلاش کرتے ہیں، کلام کے جملوں، جملوں کی بناوٹ، ساخت، ان چیزوں پر کام کرتے ہیں جو فصاحت و بلاغت کہلاتی ہے، وہ قرآن کریم کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو ان کو قرآن کریم انتہائی فصیح و بلیغ نظر آتا ہے، ان کو فصاحت و بلاغت کے بے شمار معجزات نظر آتے ہیں. اور انہی معجزات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو عرب کے فصیح و بلیغ افراد تھے وہ جب قرآن کو دیکھتے تھے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ نہ تو یہ شعر ہے نہ یہ نثر ہے. کلام دو طرح سے ہوتا ہے، یا انسان نثر ہوتا ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں، یہ نثر ہے، گفتگو ہے. ایک ہوتا ہے شعر، شعر کی صورت میں یہی کلام ہے انسان کا. اس زمانے میں بھی یہ چیزیں تھیں، یا نثر ہے یا شعر ہے. قرآن کریم کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ نثر ہے نہ شعر ہے، یعنی نہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں شاعری ہے. اب اگر ہم نے کہا کہ شاعری نہیں، اس کا مطلب ہے نثر ہے، تو کلاً نثر بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ردیف، قافیہ، وزن، ساری چیزیں موجود ہیں. ان تمام چیزوں کے موجود ہونے کے باوجود شعر نہیں ہے، یہ کلام ہے، فصاحت ہے قرآن کی. لہذا کریم ہے قرآن، جو قرآن کریم کے ساتھ بیٹھتا ہے قرآن اسے عطا کرتا ہے. ایک بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے فقہی معاملات، احکام کو قرآن کریم سے اخذ کرنا چاہتے ہیں، قرآن احکام بتاتا ہے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن سے معاشرتی اجتماعی مسائل نکالنا چاہتے ہیں، قرآن انہیں اجتماعی مسائل کا حل دیتا ہے. بعض اپنے ذوق کے مطابق قرآن سے عرفانی چیزوں کو نکات کو نکالنا چاہتے ہیں، قرآن عرفانی نکات کو دیتا ہے. یعنی جو شخص اپنے وجود کے مطابق، اپنے زمینے کے مطابق جو قرآن کے ساتھ بیٹھتا ہے، قرآن کسی کو بھی رد نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ اس چیز کا میرے پاس جواب نہیں ہے، تمہاری فیلڈ میں میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق قرآن کے ساتھ بیٹھے گا، قرآن اسے کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے. انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، اکرم کی بارگاہ سے آیا ہے. اس کی خصوصیت فی کتاب مکنون، یہ نازل ہوا ہے، یہ کتاب مکنون میں جو ایک محفوظ اور مکنون کتاب ہے اس میں موجود ہے. یعنی اصل قرآن کہاں پر ہے؟ اصل قرآن خدا کی بارگاہ میں. قرآن کریم نے نازل کیا ہے قرآن کو. البتہ آیت اللہ جوادی عملی بیان کرتے ہیں، یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جیسے بارش نازل ہوتی ہے، آیا قرآن ایسے نازل ہوا ہے؟ تو جواب نفی میں، نہیں ایسے نہیں ہے. کیا فرق ہے قرآن کے نازل ہونے میں اور بارش کے نازل ہونے میں؟ آیت اللہ جوادی عملی نے بیان کیا، کہتے ہیں بارش جب نازل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو بادل کے اندر پانی تھا وہ زمین پر آ گیا. اب جو پانی زمین پر آ گیا تو اوپر کچھ نہیں بچا، اب وہ بادل اس پانی سے خالی ہو گیا، اس بادل میں کچھ نہیں ہے. یہ نزول باران ہے. قرآن ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے نازل ہو کر زمین پر آ گیا تو اوپر کچھ نہیں بچا. نہیں، یہاں نزول سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو خداوند عالم نے ایک رسی کی مانند قرار دیا ہے اور کہا بھی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ. حبل کی ایک تعریف قرآن ہے، یعنی قرآن کریم نے اوپر سے رسی نیچے لٹکائی ہے، پھینکی نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، قرآن کریم ایک رسی کی مانند ہے جس کو خدا نے لٹکایا ہے، پھینکا نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کیوں لٹکایا ہے؟ جیسے کنویں میں کوئی شخص گر جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی مدد کے لیے رسی کو پھینکتے نہیں ہیں کہ لو رسی لو نکل آؤ. نہیں، اس کو نکالنے کے لیے رسی کا ایک سرا اوپر چاہیے تاکہ جب نیچے والا اس رسی کو پکڑے تو اوپر والا کھینچ کے اسے اوپر لا سکے. قرآن کریم آیت اللہ جوادی عملی کے مطابق نازل ہوا ہوا اس معنی میں کہ اس کی رسی خدا کی جانب سے لٹکائی گئی ہے، تم اس کے رسی کو پکڑو، یہ رسی تمہیں اوپر لیتی ہوئی چلی جائے گی، یہ رسی تمہارے مراتب کو طے کرواتی ہوئی چلی جائے گی. جس کو کل بھی آپ نے ہم نے پڑھا تھا کہ جو حدیث ہے کہ قرآن اقرا ورقا، پڑھو اور ترقی کرو، چونکہ تم اس رسی سے وابستہ ہو گئے. یہ رسی کہاں ہے؟ آسمان میں پیوست ہے. یہ رسی کہاں ہے؟ خدا کی بارگاہ میں ہے. اسی لیے جب قرآن کے ساتھ بیٹھتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ وہی روایت کہ یا گناہوں میں کوئی گناہ میں کمی ہوتی ہے یا کرامتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا گناہ میں کمی ہوتی ہے یا کرامت میں اضافہ ہوتا ہے، یا انسان کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے یا عظمت میں اضافہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رسی پھینکی ہوئی نہیں ہے، رسی جڑی ہوئی. انسان اس رسی کے ذریعے مراحل طے کرتا ہے. توجہ رکھیے گا، لہذا یہ جو قرآن ہے فی کتاب مکنون، یہ اصل میں اوپر ہے. خدا نے اس قرآن کو رسی کی صورت میں نازل کیا ہے، رسی کی صورت میں کہ تم اس قرآن پہ آؤ، اس کے ساتھ بیٹھو اٹھو. اور جب انسان مانوس ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ انسان دور قرآن کر لے پورا، ایک دفعہ پڑھ لے، اگلی دفعہ جب انسان پڑھتا ہے تو جو پہلی مرتبہ والے مطالب ذہن میں آتے ہیں، اگلی مرتبہ کچھ اور مطالب ذہن میں آتے ہیں. اسی لیے آپ کو علماء کی تفسیروں کے اندر اختلاف ملتا ہے. اختلاف سے کیا مراد ہے؟ مختلف افکار ملتے ہیں. کیوں مختلف افکار ہیں؟ ہر انسان کے سوچنے کی صلاحیت الگ. جو تفسیر آج کے علماء کرتے ہیں، آج سے 100 سال پہلے کے علماء کی وہ تفسیر نہیں تھی، اور جو تفسیر آج کے 100 سال بعد ہوگی وہ آج نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن، وہی پہلی حدیث کی طرف چلا جاؤں جو امام باقر کی پڑھی، کہ قرآن حی لم یموت ہے، حی ہے، جس کو موت نہیں آنی، زوال نہیں ہے. تو جو جس کو حیات ہوتی ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. لہذا ہر زمانے کے ساتھ آنے والا زمانہ قرآن کے رازوں پر سے پردہ اٹھائے گا. آیت اللہ امام خمینی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی تفسیر شاید آئندہ سالوں میں جا کر ہو، جن میں وہ کہتے ہیں مخصوصاً جو یہ تفسیر ہے سورۃ توحید کی تفسیر کو کہتے تھے، سورۃ توحید کی ابھی شاید تفسیر ویسی نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے، ابھی انسان قل ہو اللہ احد اس احدیت تک نہیں پہنچ پایا. امام خمینی نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا. بہرحال بات طولانی ہو جائے گی. یہ قرآن فی کتاب مکنون، یہ محفوظ ہے ایک جگہ. سورہ بروج کے اندر خدا نے بیان کیا قل بل ہوا قرآن مجید فی اللوح محفوظ، یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، اسی لیے خدا نے کہا کہ اس قرآن کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی۔ نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ونحن لہ لحافظون، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، چونکہ ہم نے اس کو چھوڑ نہیں دیا، ایسا نہیں کہ بس بھیج دیا چلا گیا ہمارے پاس، نہیں، ہمارے پاس ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ جو مکنون ہے، اب یہاں پر نقطہ ہے، آیت اللہ جواد عاملی نے بھی اس کو بیان کیا کہ جو حقیقت قرآن ہے وہ محفوظ ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو ہمارے سامنے آیا یہ قرآن اس نازل شدہ، اس کتاب کی نازل شدہ ایک تصویر ہے ہمارے پاس۔ انسان اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کرے گا تو کیا ہوگا، طہارت انسان کے اندر آئے گی۔ لا یمسہ الا المطہرون، جو حقیقت قرآن ہے اس تک پہنچنے کے لیے طہارت چاہیے، لا یمسہ اس کو مس نہیں کر سکتا، الا المطہرون، سوائے اس کے کہ جو پاک اور پاکیزہ ہو۔ یہاں پر ایک حکم ظاہر ہے گا، ایک حکم باطن کا ہے۔ ظاہری حکم کیا ہے، فتویٰ موجود ہے کہ جب قرآن کریم کو کوئی ہاتھ میں اٹھانا چاہے، قرآن کی آیات کو کوئی مس کرنا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے، بغیر وضو کے قرآن کی آیات کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہو، اس ناپاک حالت کے اندر جب تک غسل انجام نہ دے دے قرآن کریم کو اٹھانا جائز نہیں ہے، قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا ایک تو مراد ظاہری طہارت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، ٹچ نہیں کر سکتا، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، سوائے اس کے کہ اس کے اندر طہارت موجود ہو۔ لیکن یہاں پر ایک جملہ ممکن ہے بعض بچوں کے ذہن میں آئے کہ بھائی قرآن کریم تو یہ موجود ہے، اگر ایک ناپاک انسان اس کو نہیں اٹھا سکتا، مثلا پرنٹنگ پریس کے اندر تو ہندو بھی کام کرتا ہے، نان مسلم بھی کام کرتے ہیں، مشرک بھی کام کرتے ہیں، مشرک فقہی اصطلاح کے اندر جو ہے ناپاک ہے، چونکہ بت پرست ہے ناپاک ہے۔ اب اگر وہ ناپاک پرنٹنگ پریس میں کام کر رہا ہے اور ایک جگہ قرآن چھپا ہوا رکھا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دو، تو رکھ دیتا ہے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ناپاک انسان اس کو چھو نہیں سکتا۔ یہاں مراد جو چھونے کی ہے وہ باطن قرآن ہے، حقیقت قرآن تک وہ نہیں پہنچ سکتا جس کا باطن پاک اور طاہر نہ ہو۔ فی کتاب مکنون، چونکہ یہ چھپا ہوا ہے، مکنون چھپا ہوا ہے، چھپا ہوئے سے کیا مراد ہے، اس کے باطن تک پہنچنے کے لیے تمہیں تھوڑا سا تدبر چاہیے، غور چاہیے، طہارت چاہیے۔ یعنی جیسے ایک اخروٹ کا چھلکا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، آپ اخروٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس چھلکے کو ہٹاتے ہیں تب آپ کے ہاتھ میں ایک پھل آتا ہے۔ قرآن کریم جو حقیقی قرآن ہے، جو تعلیم قرآن ہے، جو روح قرآن ہے، وہ پاکیزگی کی طلبگار ہے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ کرو گے تو حقیقت قرآن تک پہنچ پاؤ گے، اگر پاکیزگی نہیں آئے گی تو حقیقت قرآن نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا، پھر کربلا میں ان قاتلین کی طرح ہوگا انسان کے جن کی زبانوں پر تو قرآن ہوگا مگر نادق قرآن کے اوپر چھری پھیر رہے ہوں گے، پھر یہ ہوگا، کیونکہ باطن قرآن تک رسائی نہیں ہے، فقط ظاہر قرآن رہ گیا۔ پھر کیا ہوگا، اگر لا یمسہ الا المطہرون، اگر ظاہری طور پر قرآن کو سمجھنے والے ہوئے اور حقیقت تک نہیں پہنچے، کیا ہوگا، ناطق قرآن کے مقابلے میں قرآن کو نیزوں پر صفین میں بلند کیا جائے گا۔ یہ کیوں ہوا، یہ کون تھے، ان لوگوں نے کیا کہا تھا، لا حکم الا للہ، ہمارے لیے فقط اللہ کا حکم کافی ہے، قرآن فیصلہ کرے گا۔ امام علی کیا کہہ رہے تھے کہ بات صحیح ہے لیکن اس وقت ان کی مراد غلط ہے، یہ کلمہ صحیح ہے لیکن اس کلمے سے جو چاہتے ہیں وہ غلط ہے۔ یعنی امام علی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو قرآن نیزے پہ بلند ہوا ہے یہ حقیقت قرآن نہیں ہے، کتاب چھپی بھی تھی، لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ اس وقت حقیقت کے برخلاف ہے، اس وقت یہ نیزے پہ قرآن بلند کر کے قرآن کی تعلیم کو ہی خراب کر رہے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کیا ہے، فاسد کا مقابلہ کرنا، قرآن کی تعلیم کیا ہے، امام حق کو اس کی جگہ عطا کرنا، قرآن کی تعلیم کیا ہے، امر المعروف نہی عن المنکر کرنا، یہ قرآن کو بلند کر کے قرآن کی تعلیم کی مخالفت ہے۔ کیس کیوں ہوا ایسا، اس لیے کہ باطن قرآن تک نہیں پہنچے تھے، حافظ تھے، حفظ تھی قرآن کی آیات۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں، ابھی آج کل بہت سارے ویڈیو کلپس چلتے ہیں، حافظ قرآن بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے اور اسی قرآن پڑھاتے کے دوران بچے کو مارنا شروع کر دیتا ہے، یہ کلپس آج کل بہت چل رہی ہیں، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ کیسا حافظ قرآن ہے کہ جس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ بچے کو اس طرح بے دردی سے نہیں مارا جاتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے بچے کو الٹا لٹکا دیا، بچے کی موت واقع ہو گئی، مر گیا بچہ، صرف اس بنیاد پر اس کو چند آیتیں یاد نہیں تھیں۔ یہ حافظ قرآن تھا جس نے یہ عمل انجام دیا ہے، کون سا حفظ قرآن ہے یہ، یہ قرآن کے الفاظ کا ظاہر تھا، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزگی تک پہنچا ہی نہیں تھا جو حقیقت قرآن کو پاتا۔ لہذا نتیجے میں کیا ہوا، حفظ کے مراکز کے اندر بہت سارے مسائل آتے ہیں بعض جگہوں پر، بعض جگہوں پر ہمارے یہاں نہیں ہے الحمدللہ یہ چیزیں، دوسری جگہوں پر بہت زیادہ ہیں، خدا اس سے نجات دے سب کو. لا یمسوہ الا المطہرون، دیکھو حقیقت قرآن تک، باطن قرآن تک پہنچنے کے لیے طہارت چاہیے، اس طہارت کے بغیر نہیں پہنچ پاؤ گے. اب یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام بھی کیا ہیں، ادل قرآن ہیں، ناطق قرآن. آیت اللہ جوادی عامری نے کیا بیان کیا، لا یمسوہ الا المطہرون، اس قرآن کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی مس نہیں کر سکتا، کوئی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. اور اس کے ذیل میں آیت اللہ جوادی عاملی بیان کرتے ہیں کہ یہ مطہر کون ہیں، یہ پاکیزہ لوگ کون ہیں کہ جو حقیقت قرآن کو سمجھتے ہیں. ان کے بارے میں سورہ احزاب نے فیصلہ کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی حقیقت میں جو وارث قرآن ہیں، جو حامل قرآن ہیں، جو قرآن کی حقیقت تک پہنچے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت علیہ السلام. چونکہ اس طہارت کو خود خدا نے بیان کیا کہ اس طہارت تک کون پہنچا؟ اہل بیت علیہ السلام. لیکن اس کے بعد ہمارا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی تبعیت میں، ان کی پیروی میں جو شخص جتنا پاکیزگی حاصل کرے گا، اس قرآن کی حقیقت تک پہنچ پائے گا. ایک دوسرا نقطہ جو میں دینا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام بھی ناطق قرآن، ادل قرآن ہیں، قرآن کے مساوی ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے کہا دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے. اگر اس قرآن کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، اس کے ساتھ تمسک کے لیے طہارت چاہیے، تو اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کرنے کے لیے بھی طہارت چاہیے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اہل بیت علیہ السلام سے جڑا ہوا ہوں، متمسک ہوں، تو وہاں پر بھی طہارت کے بغیر میرا رابطہ اہل بیت سے نہیں بن پائے گا. جتنا میرے اندر پاکیزگی آئے گی، اتنا میرا تعلق امام علی سے بنتا چلا جائے گا. جتنا میرے اندر ناپاکی آئے گی، میں اہل بیت علیہ السلام سے دور ہوتا چلا جاؤں گا، چونکہ وہ بھی حقیقت قرآن ہے. اس قرآن کو پاکیزہ کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اہل بیت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، اگلی آیت کیا بیان کر رہی ہے ہمارے ساتھ، کہ یہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب عالمین کی طرف سے ہے، یعنی جو کائنات کا بنانے والا ہے. یہ قرآن کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. خدا نے سب کے لیے نازل کیا جو عالمین کا پروردگار ہے. افا بحاظ الحدیث انتم مدہنون، آیا تم اس حدیث یعنی اس قرآن کو آنے کے بعد جو ہے وہ بس ایسے ہی کام چلاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. مدہنون ظاہراً دہن سے کسی چیز کے اوپر روغن ملنے کو کہا جاتا ہے، یعنی بس ایسے ہی کام چلانے کے لیے تم نے اس قرآن کو سنا اور رکھا. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا رزق، اپنا حصہ فقط یہی بنا لیا ہے کہ تم تکذیب کرتے ہو، مانتے نہیں ہو، تصدیق نہیں کرتے ہو، اس کی جو آیات ہیں ان پر عمل نہیں کرتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اب دوبارہ خدا قرآن کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ پلٹا کن چیزوں کی طرف؟ موت کی طرف. اور چونکہ موضوع کیا ہے؟ آخرت. اور آخری آیات میں خداوند عالم دوبارہ منزلوں کی طرف آئے گا، وہ جو تین کیٹیگریز تھیں، اس سے پہلے دوبارہ موت کا منظر. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اذا وقعت الواقعہ. سورہ اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے، بیچ کے اندر خدا نے دلائل دے دیے کہ قیامت آئے گی، معاد آئے گی، اس کے عقلی دلائل تمام دے دیے. کہ کہاں بیان کیے گئے ہیں دلائل؟ قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں. قرآن کریم کیسی کتاب ہے؟ کسی شخص کی لکھی ہوئی نہیں ہے، تنزیل ہے من رب العالمین، اس کی جانب سے کہ جو تمام چیزوں کا جاننے والا ہے. لہذا اس کتاب کے اندر کوئی بات بھی بغیر مقصد کے نہیں ہوگی، جو لکھا ہے وہ حق ہے، سچ ہے. یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ، بات اسٹیبلش ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ خدا اند عالم موت کا تذکرہ کرتا ہے. فلاولا اذا بلغت الحلقوم، تم جو معاد کے منکر ہو، تم جو کہتے ہو کہ نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اور کوئی اس طرح کی حقیقت موجود نہیں ہے، فلاولا، جب تمہارے سامنے کسی کی روح اس کے حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، کسی کی روح اس کے حلق تک آ جاتی ہے. یہاں پر جو جان کنی ہے، حالت احتضار جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے. انسان کی جو روح نکلتی ہے، وہ انسان کے پاؤں کی جانب سے نکلنا شروع ہوتی ہے، جو بیان کیا جاتا ہے. اسی لیے انسان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے معمولاً دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر حیات باقی ہے، یعنی پاؤں ٹھنڈا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح نکل چکی ہے. خدا مند عالم کہہ رہا ہے فلاولا اذا بلغت الحلقوم، پس اگر ایسا ہے کہ جیسا تم کہتے ہو کچھ نہیں ہے اور ایک انسان کی روح اس کے حلق تک پہنچ رہی ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس لمحے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارے سامنے ہوتا ہے شخص، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو اس کو، اس کی روح جا رہی ہے، ان مراحل کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر تم نہیں دیکھ رہے ہوتے، تم کس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم اس کے نزدیک ہیں، ان آیات کی طرف تھوڑا توجہ رکھیے گا، پہلا جو بیان کیا جب حلقوں تک پہنچتی ہے یعنی روح کا سلسلہ بیان کیا، روح نکلتی ہے پاؤں سے اور اس کے بعد جاتی ہے حلق اور اس کے بعد آتا ہے سر کا معاملہ، آخری چیز، اسی لیے جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جو آخری چیز انسانی حیات کے لیے ہوتی ہے وہ برین ہوتا ہے، اگر دماغ زندہ ہو تو امید ہوتی ہے کہ یہ شخص ریوائیو کر جائے گا، اٹھ جائے گا، اسی لیے پھر اس کو آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے، اگر باقی اعضا کام کرنا چھوڑ دیں یا مثال کے طور پہ ایک کنیکشن دل کا ہلکا سا ہو لیکن برین اگر لائیو ہو، اس کے سیلز لائیو ہوں، اس کو رکھا جاتا ہے، کوما اسی کو کہتے ہیں، کوما کے اندر برین زندہ ہے، ایکٹیو نہیں ہے، کسی وجہ سے ڈی ایکٹیو ہو گیا ہے، لہذا یہ ممکن ہے زندہ ہو جائے دوبارہ، لیکن اگر کسی کے دماغ سے ہی رابطہ ختم ہو جائے جس کو جاتے ہیں برین ڈیڈ ہو گئی ہے، جس کی برین ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اس کو رکھنا بیکار ہے، اب نہیں پلٹے گا، نکل گیا معاملہ، ٹھیک ہے، خدا بند عالم نے اس کو جو کہا جب تم دیکھتے ہو کہ کسی کی روح حلقوم تک پہنچتی ہے، آیت اللہ جوادی عاملی اس کے اندر نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو خدا بند عالم نے حتیٰ روح کے نکلنے کا سلسلہ رکھا ہے اور انسان اس روح کے نکلنے کو محسوس کرتا ہے، جب پاؤں بے جان ہونا شروع ہوتے ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے، پاؤں کے بعد اوپر والا حصہ بے جان ہونا شروع ہوتا ہے، انسان احساس کر رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ روح کا نکلنے کا سلسلہ اوپر آتا ہے، انسان کا جو اوپر کا حصہ یعنی سر، سوچنے کی صلاحیت یہ ابھی باقی ہے، خوب غور کیجیے گا اس نقطے پہ، خدا کی رحمت کی طرف دلیل ہے، آیت اللہ جواد عاملی بیان کرتے ہیں کہ انسان کی جو روح ہے نیچے سے اوپر جو جا رہی ہے اس لیے کہ انسان اس روح کے نکلنے کو محسوس کر رہا ہے، آہستہ آہستہ اپنے جانے کو، اپنی بے جان ہونے کو محسوس کر رہا ہے، اور اس کی سوچنے بولنے کی صلاحیت باقی ہے، یہ اس روح کے نکلتے وقت بھی اگر خدا سے لو لگا لے، خدا کی طرف رجوع کر لے، خدا کی طرف آواز دے دے، خدا کو پکار لے، تو امکان ہے کہ خدا وند عالم اس شخص کو معاف کر دے، اس لیے خدا نے آخری حصہ اوپر کا رکھا ہے، یہ ایک اہم نقطہ ہے، یعنی خدا برعکس کر سکتا تھا، روح کو اوپر سے نیچے اتار دیتا، پہلا حصہ جو روح کے نکلنے کا ہوتا وہ دماغ سے شروع ہوتا، پاؤں سے روح نکل جاتی، خدا مند عالم نے آخری وقت تک موقع دیا ہے کہ روح آہستہ آہستہ نکل رہی ہے، پاؤں کی طرف سے جا رہی ہے، اوپر معاملہ جا رہا ہے، انسان فیل کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، یعنی خدا کتنا کریم ہے کہ خدا اس لمحے بھی موقع دے رہا ہے کہ اگر اس لمحے بھی تم خدا کی طرف پلٹ آؤ، خدا کو پکار لو، خدا کو یاد کر لو، اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ بخشے گا، وہ تمہیں قبول کرے گا، یہ خدا کی انتہائی رحمت پر دلیل ہے، میں نے عرض کیا کہ ایک ایک لفظ قرآن کریم کا ہمارے لیے میسج ہے، فلاولا ان کنتم غیر مدینین، اس کے بعد کیا آیت ہے کہ جب تم دیکھتے ہو اس کی روح جا رہی ہے، حلقوم سے باہر جا رہی ہے، یعنی اس کا تعلق ابھی بھی ہے، وہ ابھی بھی کہہ سکتا ہے خدا وند عالم سے، لیکن آیت اللہ جواد عاملی ہی بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر یا اللہ وہ کہہ پائے گا جس نے زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا ہو، اس موقع پہ یا اللہ وہ کہہ پائے گا کہ جس نے زندگی میں یا اللہ کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ہو، اسی لیے ہمارے یہاں ہے کہ جب ہم تلقین پڑھاتے ہیں، جب مردہ لیٹ جاتا ہے قبر کے اندر، اس کے شانوں کو ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ملائک آئیں تو پریشان نہ ہونا، ڈرنا نہیں، اور ان کے جواب میں کیا کہنا، وہ تم سے پوچھیں گے من ربک، تو کہہ دینا اللہ جل جلالہ ربی، وہ تم سے پوچھیں گے تمہارا رب کون تھا، تم کہنا اللہ رب ہے، یہاں پر بھی علماء نے بیان کیا کہ یہ رب زبان سے کہنے کی صلاحیت بھی اسی کے اندر پیدا ہوگی کہ جس نے اپنی زندگی خدا کی ربوبیت کے سائے میں گزاری ہوگی، جس نے خدا کے دسترخوان کے علاوہ بیٹھ کر تربیت پائی ہوگی، رب کا کیا مطلب ہے، تربیت کرنے والا، مربی، جس نے خدا کے علاوہ کسی اور کے دسترخوان پر پرورش حاصل کی ہے، وہ تلقین کے باوجود نہیں کہہ پائے گا اللہ جل جلالہ ربی، یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں، بہت سے افراد کی داستانیں موجود ہیں کہ آخری وقت میں لوگ انہیں تلقین کرتے رہے، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ سکا، داستانیں موجود ہیں، کیوں؟ کیونکہ زندگی اس راستے پر نہیں تھی، زندگی لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے گزری نہیں، زندگی محمد رسول اللہ کے پرچم تلے گزری نہیں، زندگی کے اندر علی ولی اللہ کی ریفلیکشن ہی نہیں تھی کہیں۔ علی ولی ہیں، علی سرپرست ہیں، تو سرپرست کے مطابق گھر والا کام انجام دیتا ہے، سرپرست کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلا جائے تو سرپرستی قابل قبول ہوتی ہے، وہ اما وہ سرپرست کیسا سرپرست ہے کہ جس کی بات کو ہی نہ مانا جائے۔ لہذا یہ توفیق بھی ہر کسی کو نہیں ملے گی، یہ ہم سب کے لیے پیغامات ہیں اس کے اندر۔ فلاں الاحظہ بلغت الحلقوم وان تم حین عظن تنظرون، تم اسے دیکھتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم تمہارے ہم اس کے نزدیک ہیں، تم نہیں دیکھ رہے۔ یہاں پر بھی عدل جوادی عام نے ایک خوبصورت نقطہ بیان کر رہے ہیں، اس آیت کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ جو خدا کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، کہ ہم اس کے نزدیک ہیں تمہاری نسبت، لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہاں پر ایک اور چیز ہے عدل جوادی نے بیان کیا، تم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ خدا کے نزدیک ہونے کو دیکھ رہا ہے۔ پھر عید الجوادی بیان کرتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں کہ خدا وند عالم ایسا نہیں ہے کہ فقط موت کے وقت انسان کے نزدیک ہو۔ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن کی وہ آیت، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ سے زیادہ نزدیک ہیں۔ یہ جو خدا کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ سے زیادہ نزدیک ہیں، یہ موت کے وقت نہیں ہے، یعنی خدا اس وقت کے جب میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ جو اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں، خدا اس لمحے بھی ہم سب کی شہرگ سے زیادہ نزدیک ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے درمیان ایک فاصلہ ہے، جو پہلی صف یہاں بیٹھی ہوئی ہے، میرے اور ان کے درمیان 6-7-8 فٹ کا فاصلہ ہے، اسی لمحے جب میں بات کر رہا ہوں میرے اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اسی درمیان جب آپ بات کو سن رہے ہیں آپ کے درمیان فاصلہ ہے، لیکن آپ کے اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ایک آیت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہرک سے زیادہ نزدیک ہیں، دوسری آیت وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، میں ادھر اس وقت اس کرسی پر موجود ہوں، خدا میرے ساتھ ہے، بزرگ اس کرسی پر بیٹھے ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے، آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے، جو گھر میں بیٹھا ہوا انسان ہے خدا اس کے ساتھ ہے، خدا ہر کسی کے ساتھ ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں پھر یہ کیا بات ہوئی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے زیادہ نزدیک ہیں، تم نہیں دیکھ رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ خدا کو دیکھنے کے لیے پردے کا ہٹنا ضروری ہے۔ یہ جو مرتا ہوا شخص ہے، اس کی آنکھوں سے جب پردہ ہٹ رہا ہے، اب اس پردے کے ہٹنے سے پہلا اثر یہ ہے کہ یہ خدا کے ہونے کو سمجھ گیا ہے، اب اس کو خدا کا ہونا سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ سارے گھر والے اب آہستہ آہستہ دور جا رہے ہیں، اب یہ آہستہ آہستہ مجھے کفن میں لپیٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، اب یہ آہستہ آہستہ مجھے دفن کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ کون ہے جو اس لمحے میرے ساتھ ہے؟ پروردگار۔ نحن اقرب الیہ منکم، ہم ہی اس کے نزدیک ہیں، ولکن لا تبصرون، لیکن تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ اور وہ انسان جو جا رہا ہے اس دنیا سے، وہ خداوند عالم کے نزدیک ہونے کو دیکھ رہا ہے، یعنی پردہ ہٹ گیا۔ جب انسان کی آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے تو پھر انسان حقائق کو دیکھتا ہے۔ موت کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹاتی ہے، جب پردہ ہٹتا ہے تو انسان کو حقائق نظر آتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موت کا فرشتہ انسان دیکھتا ہے۔ وہ فرشتہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم ان روایات کو مانیں کہ ہر انسان کے ساتھ دو ملک رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ ابھی ملائکہ موجود ہے۔ مسجد کے اندر جہاں ذکر خدا ہو، وہ ملائکہ کی آمد و رفت ہے، اس جگہ خدا کے ملائکہ کی آمد و رفت ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے، ہماری نگاہیں ان کو دیکھ نہیں سکتی، خدا کا ایک سسٹم ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان موت کے دہانے پر آتا ہے، ملک الموت کو دیکھتا ہے، یعنی یہ پردہ ہٹا ہے، اس کی سامنے سے مادیت کا پردہ ہٹا، اس نے پہلا مشاہدہ ملک الموت کو کیا۔ اور اس کے بعد ایک روایت کے مطابق امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ درود پڑھ، کہ کائنات میں کوئی بھی انسان کسی بھی جگہ پر مرتا ہے، اس کی روح نکلنے سے پہلے میں اس کے سرحانے موجود ہوتا ہوں۔ تو یہ مومن کے لیے تو عظمت ہے، لیکن جو علی علیہ السلام کے منکر ہیں ان کے لیے یہ ایک عذاب بن جائے گا کہ جس کا انکار کرتے رہے وہی موت کے سرحانے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آگے کی منزلیں انہی کی ولایت کے ساتھ ہیں۔ بس یہ خداوند عالم کی طرف سے بیان کیا گیا کہ ہم نے آج جو پڑھا قرآن کریم کی عظمت کو، اور اس کے بعد موت کی بات کو، کہ دیکھو جس کا انکار کرتے ہو یہ انکار ناپذیر ہے، یہ وقت سب پر آنا ہے، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، آگے کی آیت وقت نہیں رہا اس لیے نہیں پڑھی، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا تو پلٹا لو اپنے جانے والے کو، تم پلٹا نہیں سکو گے، اگر تم سمجھتے ہو معاد نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو پلٹاؤ اس کو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، لیکن تم پلٹا نہیں سکتے، یہ جا رہا ہے، تم اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ خداوند عالم انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو مزید دقت کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے آپ کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان سب کو خدا شفا عنایت فرمائے، ہمارے بے گناہ اسیروں کو خدا جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے، تمام دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم اس وقت ظلم کا شکار ہیں، خدا ان تمام مظلوموں کی مدد اور نصرت فرمائے، پروردگار سے التجا ہے کہ تمام ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام مراجع عظام رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر نصیب ہو، خدا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، درود پڑھیے۔